السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علق کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بچے کے عمل، اس کا رزق، اس کا اجل اور وہ اچھا ہے یا برا وہ لکھ دیتا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل کا نتیجہ، جزا یا سزا. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کا معنی کیا ہے؟ عمل کتنے قسموں کا ہوتا ہے؟ عمل کی کیا شرطیں ہیں؟ عمل صالح کی کیا شرطیں ہیں؟ عمل کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں اور نتیجے کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں اور جزا اور سزا سے کیا مطلب ہے؟ عمل عام الفاظ میں ہر حرکت کا نام ہے جو انسان کرتا ہے، اسے عمل کہتے ہیں. ایکشن کسی بھی طریقے سے ہو، یہ عام مفہوم ہے. اور خاص مفہوم سے عمل کا معنی جسم کے حرکات سے کہیں زیادہ ہے. زبان کا قول بھی عمل ہے، جسم کے عمل کو بھی عمل کہا جاتا ہے اور دل کے اعمال کو بھی عمل کہا جاتا ہے. تو دوسرا جو مفہوم ہے جو زیادہ وسیع ہے، وہی ہمارا مقصد ہے آج کی اس نشست میں. تو جب کوئی عمل کی بات کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں صرف جسم کے عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ عمل دل کا بھی ہو سکتا ہے، یہ عمل زبان کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عمل جسم کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے عمل کی قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جسم کے اعمال. یہ وہ عمل ہے جو انسان جسم سے کرتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، وہی ہم سب جانتے ہیں. آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا پکڑنا، آپ کا آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، یہ سارے اعمال ہیں. دل کے اعمال دوسرے قسم. ان میں نیت ہے، جیسے بھی ہو نیت دل کا عمل ہے. محبت ہو جس سے بھی ہو دل کا عمل ہے، ڈر ہو، امید ہو، توکل ہو، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اور تیسری قسم ہے زبان سے. اگر زبان حرکت نہ کرے تو انسان کچھ بول نہیں سکتا، تو اس اعتبار سے ہر قول عمل سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جو اعمال ہیں، چاہے زبان کے ہو، چاہے جسم کے ہوں یا دل کے ہوں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، جن کو دینی عمل کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ اعمال جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ انسان کی زندگی دونوں چیزوں سے بنی ہوئی ہے، دین پہلے نمبر پہ ہے اور پھر دنیا ہے. اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں دنیاوی بات، کسی کا حال پوچھتا ہوں، کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہوں، تو یہ ایک عمل ہے زبان کا. اور اگر میں کسی شخص کو نصیحت کرتا ہوں، دعوت اور تبلیغ دیتا ہوں، تو اب یہ بات دینی ہوگی. جب میں نماز پڑھتا ہوں یہ دینی عمل ہے، اس کا تعلق دین سے. اور جب میں کوئی ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس کا تعلق دنیا سے ہے. تو یہ دینی عمل ہے، یہ دنیاوی عمل ہے. جب میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ دینی عمل ہے. اور جب میں کسی انسان کو اپنا وکیل بناتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ دنیاوی عمل ہے. تو اعمال دو قسم کے ہیں اس اعتبار سے، ایک دینی اعمال ہیں، دوسرے ہیں دنیاوی اعمال. یہ جو دینی اعمال ہیں یہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک عمل صالح، نمبر دو عمل فاسد. عمل صالح وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور عمل فاسد وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جو اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول نہ ہو. عمل صالح نماز عمل صالح، روزہ عمل صالح، زکات عمل صالح، حج عمل صالح، والدین کی فرما برداری، رشتے کو جوڑنا، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. بیوی کے حق ادا کرنا، والدین کے حق ادا کرنا، بچوں کے حق ادا کرنا، پڑوسوں کے حق ادا کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. حلال روزی کمانا، یہ اعمال صالحہ ہیں. یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ صالح کیسے ہوئے ہیں؟ کیا جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے، یا جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم ان عبادات کو بجا لائے تب یہ صالح ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ دیکھیں، اگر میں نماز اپنی مرضی سے پڑھوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں فجر کی جو ہے دو کی جگہ چار رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے کہ تین پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے میں دو پڑھنا چاہتا ہوں، کسی اور بھائی کا دل کرتا ہے میں ایک پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر کوئی نماز ہوگی اس طریقے سے؟ نماز نہیں ہوگی. کوئی حج کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی آٹھ تاریخ کو جا رہا ہے، کوئی سات تاریخ کو جا رہا ہے، کوئی چھ تاریخ کو جا رہا ہے، کوئی پندرہ تاریخ کو جا رہا ہے، یا کوئی حج ہے. تو عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کی طرف ہمیں ہدایت دی گئی ہے، یہ ہدایت ہمیں رب العزت سبحانہ وتعالی نے دی ہے. اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہوتی ہیں. اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو عمل صالح ہے، اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں دونوں یا ان میں سے ایک، تو یہ عمل فاسد ہے. یہ دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اس عمل کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. دنیا جو بھی کہتی ہے کہتی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا تعریف کرتی ہے تعریف نہیں کرتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں. میرے رب کا حکم ہے کہ فجر کی نماز دو رکعت پڑھنی ہے، میں دو رکعت پڑھتا ہوں. عقل والے جو بھی ہیں جو بھی کہیں، وجد اور کشف والے جو بھی کہیں، یا دوسرے تیسرے لوگ جو بھی کہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے عبادت کو بجا لانا، صرف اسی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور اخلاص کا معاملہ جتنے لفظ چھوٹا ہے اور آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اخلاص کا، نماز پڑھی اللہ تعالی کے لیے پڑھ لی بس، زکات دی اللہ کے لیے دے دی ہے، ابھی حج کے اللہ تعالی کے لیے حج کر کے آ گئے، روزہ رکھتے اللہ تعالی کے لیے، کسی اور کے لیے کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اخلاص کی، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص کے معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ چکے ہیں. ایک شخص شام سے مکہ تک آیا حج کرنے کے لیے، اس شخص نے پیدل حج کیا اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے، اور ایک نہیں سات حج کیے، پیدل حج سات کیے. سات حج کرنے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں رات کو لیٹا ہوا تھا تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا مجھے پانی لا کے دو. اور اس زمانے میں پانی اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا کہ بیڈ سے اٹھے فریج کھولی اور پانی ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں ڈال کے پی لیا. میرے بھائی آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات اور احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم ناشکرے ضرور ہیں لیکن ہمارا رب کریم اور رحیم اور عظیم ہے. پانی کہاں سے لانا تھا؟ مشکیز خالی تھی، کنویں سے لانا تھا اور شدید سردی تھی اور کنواں گھر کے باہر تھا. تو اس نے کہا جی امی ابھی جاتا ہوں، بس ابھی جاتا ہوں. اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا، صرف زبان سے کہتا رہا میں بھی جاتا ہوں. اس کی ماں پیاسی سو گئی اور وہ خود بھی تھوڑی دیر کے بعد سو گیا. صبح اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ماں اس کا انتظار کر رہی ہے. بیٹا پانی لے کے آئے، کہتے مجھے ندامت ہوئی، شدید ندامت ہوئی. جب وہ پانی لینے جا رہا تھا راستے میں اس نے سوچا آخر یہ کیا بات ہے، میں انہی قدموں پر اپنے گھر سے نکل کر، اپنے ملک سے نکل کر مکہ تو جا سکتا ہوں حج کرنے کے لیے، لیکن انہی قدموں پر چل کر چند قدم گھر کے باہر نہ جا سکا اپنی ماں کے لیے پانی لانے کے لیے. آخر وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے سوچا جب میں پیدل حج کرتا تھا تو لوگ میری تعریف کرتا تھا، ارے کتنا بڑا عظیم انسان ہے، ارے یہ وہ شخص ہے جس نے سات حج پیدل کیے. جب میں نے پہلا حج کیا تھا میری تعریف ہوئی تو دوسرے کے بھی جذبہ ہوا، جب دوسرا کیا پھر تعریف ڈبل ہوئی، پھر تیسرے کے بھی جذبہ ہوا، لوگ تعریف کرتے گئے اور میرے جذبات بلند ہوتے گئے اور میں پیدل حج کرتا گیا. لیکن رات کی تاریکی میں کون دیکھنے والا تھا؟ کون میری تعریف کرتا؟ کون کہتا یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کنویں سے پانی لینے گیا؟ تو جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا تو ماں نہ تو میرے دل میں کوئی دھڑکن محسوس ہوئی اور نہ ہی میرے قدموں نے میرا ساتھ دیا. تو پھر اس نے سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو وہ چھ یا سات حج تھے جو میں نے پیدل کیے، ان میں اخلاص کی کمی کہیں نہ کہیں پہ ضرور تھی. اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو مجھے وہی سبق کافی تھا اور میرے پاؤں کبھی بھی نہ ڈگمگاتے کہ میں اپنی ماں کے لیے کنویں سے پانی لے کے آؤں. اور اس قسم میں بڑا سبق ہے. بعض لوگ اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن وہی لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا سوائے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے تھوڑے سے سست اور کمزور پڑ جاتے ہیں. خلل کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ اخلاص میں خلل ہے. تو پہلی شرط ہے اخلاص. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں سفیان ثوری کون ہے؟ بڑے محدثین میں سے ایک محدث ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ جو علم حدیث میں مہارت حاصل کر چکا ہو. آج کل میڈیسن کا پروفیسر کون ہوتا ہے؟ جو میڈیکل کے سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسے تجربہ بھی ہو کافی عرصہ. پروفیسر پی ایچ ڈی کے بعد فوراً نہیں بنتے, 10 سال 15 سال لگ جاتے پروفیسر بنتے بنتے اسے. اور محدث وہ عالم ہوتا ہے جو حدیث کے علم میں 10-15 سال نہیں پر زندگی گزار دیتا ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے دین کے امور اور معاملات کو بار بار دیکھا. مجھے سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ اخلاص کا معاملہ نظر آیا. سب سے زیادہ مشکل. ارے حج مشکل نہیں ہے, گھر کو چھوڑ کے جانا ہے, بلکہ پوری دنیا چھوڑ کے جانی ہے, 5 دن یا 6 دن رہنا ہے رش میں شور میں, اور بغیر مردوں کے لیے بغیر 2 چادروں کے آپ کمبل بھی نہیں پہن سکتے شدید سردیوں میں, یعنی سر نہیں ڈھانپ سکتے, آپ کپڑے نہیں پہن سکتے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. ارے جہاد سے بھی زیادہ مشکل, جہاں پہ گردن کٹوانی پڑتی ہے, جان دینی پڑتی ہے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. میں نے شریعت کے اور دین کے معاملات کو بار بار دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے زیادہ مشکل چیز جو ہے وہ ہے اخلاص. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص کو بو دے. جیسے کہ زمین میں بیج بویا جاتا ہے پھر اس کا فروٹ ہمیں بعد میں ملتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب اخلاص اتنا مشکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص کو بھر دے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب اتنے عظیم محدث ڈرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے, تو پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ یہی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ کسی کے گھر مہمان ہوئے, خوب کھانا کھایا, کھانے کے بعد انہیں کہا مجھے پانی لا کے دو, میں وضو کرنا چاہتا ہوں. وہ لوٹا لے کے آئے, اب بیٹھ گئے, لوٹے کو رکھا, اب میزبان نے کہا ابھی فارغ ہوتا ہے پھر سوتا ہے. اب میزبان بیچارہ دیکھتے دیکھتے سو گیا اور امام سفیان ثوری بیٹھا ہے. فجر کی اذان ہوئی, میزبان کی نیند, میزبان بیدار ہوا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اسے دیکھا کہ امام سفیان ثوری ویسے کے ویسے بیٹھا ہے. جا کے اس کا حال پوچھا, خیریت تو ہے؟ تو اس نے اچانک ایسے چونک کر دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے. جیسے کہ انسان کہیں پہ چلا جاتا ہے نا, کہیں دور گم ہو جاتا ہے, شاید اس دنیا میں وہ سکھ موجود نہیں تھا, وہ سو نہیں رہا تھا, وہ جاگ رہا تھا, لیکن اس کا دل و دماغ اس کے پاس نہیں تھا. کہاں تھا اس کا دل و دماغ؟ اس میزبان نے پوچھا, امام صاحب خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں خیریت ہے, بس مجھے یہی پتا چلا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, اچانک مجھے موت یاد آ گئی, قبر یاد آ گئی, میدان محشر میرے سامنے آ گیا, جہنم میرے سامنے آ گئی, پل صراط میرے سامنے آ گئی, اور جنت. بس اسی سوچ میں بیٹھ گیا کہ جنت تک کیسے پہنچنا ہے, یہ سارے رکاوٹیں ہیں سامنے, سارے مشکل معاملات سامنے رکھے ہیں اور ہم جنت کے طلبگار ہیں. بس اسی سوچ میں بیٹھ گیا کہ موت آئے گی تو پتہ نہیں کیسے آئے گی, کس حال میں آئے گی, کیا حال ہوگا میرا. والنازعات غرقا ہوگا یا والناشطات نشطا ہوگا. نازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں اور بدکاروں کی روح کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں. والناشطات نشطا اور قسم ہے ان فرشتوں کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو مومنوں کی روح کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں گا, جس نے زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے گھروں میں گزاری ہے, مسجدوں میں اور قرآن مجید کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم میں گزاری ہے, وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, قبر کی ظلمتوں میں میں اکیلا کیسے رہوں گا, میدان محشر میں میں کس کے ساتھ ہوں گا, کیا میں پل صراط بھی پار کر سکوں گا یا نہیں. اور ہم دو رکعت پڑھ لیتے ہیں ایسے سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں, ہم بڑے مخلص آ گئے ہیں, ہم بڑے دیندار آ گئے ہیں, ہمارا ایمان بہت بڑا زیادہ ایمان و مضبوط ایمان ہے ہمارا. ان کے حال کو دیکھیں, وہ جب ایسے لوگ تھے نا امت میں, تو یہ امت عزیز اور غالب امت تھی, عزت والی تھی, غلبے والی تھی, ایمان والی تھی, توحید والی تھی, اتباع سنت والی تھی. یہ کالے دن نہیں دیکھے تھے ان لوگوں نے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کالے دن اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس اخلاص ہے, نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے جس کے پاس ہے, نہ ہم جانتے ہیں کہ علم حدیث تو دور کی بات ہے, حدیث کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ہمارے پاس ہے, ہمیں نہیں خبر, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں سے ہم سے چاہتا کیا ہے. اس کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے؟ امت میں کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کا نام اخلاص کیوں ہے؟ بس سورۃ الاخلاص ہے, قرآن مجید میں ہے, جانتے ہیں. قل ھو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں نماز میں, سب سے چھوٹی سورۃ, مزہ آتا ہے پڑھنے میں, نماز سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. تو پہلی شرط ہے الاخلاص للہ تعالی, اور یہی کلمہ توحید کی تحقیق, لا الہ الا اللہ. دوسری شرط عمل صالح کی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. عمل تو کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً, لیکن طریقہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ عمل صالح نہیں ہے. جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ عبادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو, جب یہ دو شرطیں مل جائیں اسے کہتے ہیں عمل صالح. اور اتباع سنت, جیسا کہ یہ لفظ صرف دو لفظ اور آسان ہے, اتنی ان پر عمل کرنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنا نہیں چاہتے. الاخلاص ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو اخلاص کو سمجھتے نہیں ہوتا کیا ہے. تو اتباع سنت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے اتباع سنت ہوتی کیا ہے, جو عبادات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہشات نفس کے مطابق, یا اپنے اماموں کو قولوں کے مطابق, یا اپنے عقل کے مطابق. اتباع سنت کا معنی ہے کہ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے ہم ویسا ہی عمل کریں, جیسے آپ اصل نماز پڑھتے ہم ویسی نماز پڑھیں, اور جو نماز آپ وسلم پڑھتے اس کا نام ہے نماز نبوی. یاد رہے کوئی حنبلی شافعی حنفی یا کوئی مال کی نماز نہیں, نماز نبوی پڑھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز نبوی آج محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احادیث کی کتابوں میں. کوئی شخص یہ نہ کہے یہ کہاں سے ہمیں ملے گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن مجید اس دین کی بنیاد ہے, تو دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ دین کی ہمارا دین ضائع ہوگا صرف قرآن ہی باقی رہا, ہرگز نہیں. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے. روزہ کیسے رکھیں؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے نبوی روزہ. زکات صدقات کیسے دیں جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. یہ صدقات و خیرات نبوی صدقات و خیرات ہیں, زکات نبوی ہے. حج کیسے کریں جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کرام نے دیکھا اور اسے محفوظ کر دیا کتابوں میں, آج تک محفوظ ہے. اسے کہتے ہیں حج نبوی. ہم جہاد کیسے کریں جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اسے کہتے ہیں جہاد نبوی. اگر ہم اس راستے کو سمجھ لیں تو واللہ ہمارے تقریباً جتنی بھی مسائل ہیں امت کے اندر کے مسائل جو ہیں وہ سارے حل ہو جائیں. یہ جو اختلافات ہیں, یہ جو مصیبتیں امت پر آئی ہیں ساری, یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. اخلاص اللہ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہی بلکہ اسی معنی سے تحقیق ہوتی ہے کلمے کے دوسرے حصے کی, محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہے, اور دونوں پہ عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اب نماز میں پڑھنا چاہیے نماز نبوی, لیکن کیسے پڑھو؟ احادیث تو مل گئی, حج کی احادیث بھی مل گئی. یہ احادیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ وہ کون سا ذریعہ ہے جو ہمارے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہے؟ وہ ہے صحابہ اکرم, اور پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین اتباع تابعین. انہیں کہتے ہیں سلف صالحین. انہیں کے راستے کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, متحد ہو سکتے ہیں. اگر ان کے راستے کو نہ اپنایا گیا تو پھر قرآن اور سنت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں امت میں. آپ نے دیکھا نہیں, خوارج جتنے فرقے ہیں, خوارج ہیں, جہمی ہیں, معتزلہ ہیں, اشاعر ہیں, ماتوریدیہ ہیں, صوفی ہیں, قادیانی ہیں, جتنی بھی ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں, جتنے فرقے موجود ہیں, سب کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ قرآن اور سنت پر عمل کیسے کرنا, اس وجہ سے اختلاف ہے. ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے امام نے جو کہا وہی حق ہے, وہی کافی میرے لیے, میں اس کی تقلید کرنی ہے بس. اور ان سارے گروہوں میں سے صرف ایک گروہ حق پر ہے, اہل سنت والجماعت الطائف المنصورہ, اور وہی ایک گروہ جنت میں جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں. ذرا غور کریں, میری امت کے 73 فرقے سارے جہنم میں, یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے کیسے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سا ایک فرقہ ہے خوش قسمت؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو لوگ اس راستے کو اپنائیں گے وہی ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا, باقی سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے. قرآن اور سنت کی بات کرتے کرتے جہنم میں جائیں گے. آخر یہ گروہ کیوں کامیاب گروہ ہے جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ یہ واحد گروہ ہے جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تو ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے. صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پھر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو سبیل المؤمنین کے راستے کو نہیں اپناتا اس کے لیے اللہ تعالی نے عذاب, شدید عذاب مقرر کر رکھا ہے. صحابہ کرام کیوں؟ یہ کیوں واحد راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے, جو جنت کی طرف جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم حاصل کیا ہے. تو امت میں سے سب سے عظیم لوگ, اولیاء اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی لوگ اس روئے زمین پر بہترین لوگ آئے تو وہ صحابہ کرام. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو آج میرے زمانے میں ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے میں، پھر اس کے بعد والے زمانے میں. تو یہ عمل صالح ہے. اور عمل فاسد کون سا ہے؟ اچھا، عمل صالح اتباع سنت کی ایک مثال میں دے دوں آپ. صحیح بخاری میں معروف قصہ ہے اس صحابی کا جو مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس شخص نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں حکم دیا دوبارہ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز پڑھی نہیں. شخص کو تعجب، نماز تو پڑھ کے آئے ہوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. واپس چلے گئے، پھر نماز پڑھی، پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نماز پڑھی نہیں، دوبارہ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ کے بعد جب آیا نماز پڑھ کے، تو عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے اچھی نماز جانتا ہی نہیں ہوں، فعلمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. دیکھیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اخلاص کی بات تو نہیں کر سکتے، اخلاص تو ہے، اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر نماز کی نہ ہوئی کیونکہ اتباع سنت میں کمی تھی. غلطی کیا تھی کہ نماز جب پڑھتے تھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، رکوع میں گئے جلدی سر اٹھا لیا، سجدے میں گئے جلدی سر اٹھا لیا، تو اطمینان نظر نہیں آ رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اطمینان روح ہے نماز کی، اور ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے، جب ایک رکن چھوٹ گیا تو نماز نہ ہوئی. ارے دوسرے کتنی ارکان ہیں؟ آپ جانتے کہ نماز کے 14 ارکان ہیں تقریبا، ہم جانیں گے تب ہماری نماز اچھی ہوگی نا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دی کہ جب تم وضو کر کے آؤ تو بلغ رخ ہو جاؤ اور تکبیر پڑھو اور آخر تک پورے کو پورے. اس ایک حدیث میں 8 ارکان ہیں تقریبا. یہ اتباع سنت ہے. جیسا کہ اخلاص ضروری ہے، اس طریقے سے اتباع سنت بھی ضروری ہے. عمل کے اعتبار سے لوگوں کا قسم ہے، یاد رکھیں. اگر ہم دنیا میں ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ. اچھے کا معیار ایمان ہے، یاد رکھیں. مومن اچھے لوگ ہیں اور کافر برے لوگ ہیں، کیونکہ اچھائی کا معیار شکل و صورت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اچھائی کا معیار ایمان ہے جو عمل صالح سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے کامیابی کی، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن ہیں اور کافر ہیں. اور اس دنیا میں یہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. اور یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، یہ دنیا جیسے کہ کہتے ہیں بے وفا ہے، کیونکہ انسان اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس دنیا سے جانے پڑے گا. اور اس دنیا میں اگر آپ ذرا غور فکر کریں، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتیں، اس کی پریشانیاں، اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے، خوشیوں سے بہت زیادہ ہیں. تو دونوں طرف، چاہے مومن انسان ہو یا کافر انسان ہو، وہ ان تکالیف اور پریشانیوں میں گزرتے گزرتے ہی اپنی دنیا گزار دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں، مومن اور کافر کا انداز زندگی اس دنیا میں مختلف ہے. تکلیفیں دونوں کو پہنچتی ہیں. مومن کی تکلیف جو ہے جب اسے پہنچتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے اس کے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک لمحہ ہے. دیکھیں لمحہ، اگرچہ کئی سالوں سے تکلیف میں ہے اسے لمحہ نظر آتا ہے. یہ مومن کا ایمان ہے. اس ایمان نے جب اس تکلیف کو تولا تو اسے اتنی لمحہ سا نظر آیا. اس کے نزدیک ایک لمحہ ہے ان قریب یہ مصیبت ٹل جائے گی. میں نے کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون. اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے جس کی طرف سے یہ مصیبت آئی. اور مجھے یہ بھی یقین ہے, مومن کہتا ہے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا. اس دنیا میں نہ سہی آخرت میں مجھے ضرور ملے گا. تو اس یقین کے ساتھ وہ ان مصیبتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے, صبر کرتا رہتا ہے, صبر کرتا رہتا ہے جب تک اسے موت نہیں آتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سکون اطمینان کے لیے ان مصیبتوں تاکہ مصیبتوں کا اثر اس پر نہ پڑے بہت سارے ایسے تحفے عطا فرمائے ہیں جن سے وہ ان مصیبتوں میں زندگی گزارتے گزارتے اطمینان سے زندہ رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. سکون اطمینان دل کی خوشی سینے کی کوشادگی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ان کے اثرات ہیں. مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے لیکن دل میں اطمینان ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھین نہیں سکتا, سینے کی کوشادگی کوئی چھین نہیں سکتا. آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں باپ اور بیٹا میدان جنگ میں دونوں کھڑے ہیں, بیٹا شہید ہو رہا ہے اور باپ مسکرا رہا ہے. اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی خیر عطا فرمائے مجھے بھی خیر عطا فرمائے. آخر کیا وجہ ہے صحابیات جب اپنے خاوند کو گھر سے بھیجتی رزق کے حلال کمانے کے لیے روزی کے لیے دروازے کی طرف ساتھ جا کے چلتی اور کہتی دیکھیں اللہ کے لیے اگر کمانا ہے تو حلال کما کے آنا, ہم دنیا کی بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ معاشرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور یہ ذکر کا معنی یہاں پر صرف زبان کا ذکر نہیں ہے, اس کا عام معنی ہے زبان کا ذکر ہو یا دل کا ذکر ہو یا جسم کا ذکر ہو. اب دیکھیں نماز, ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز راحت ہے. آپ سلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال, اے بلال اب میں تھک گیا ہوں نماز قائم کرو اور مجھے راحت دو. تو نماز میں مومن کی راحت ہے. آپ سلم فرماتے وجوعت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز راحت ہے, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کے ساری اولاد وفات پا گئی سوائے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے, ان کی وفات کے بعد وفات پائی. اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے بیٹے کو جب ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا رہے تھے چھوٹا سا بیٹا اپنے ہاتھ میں اٹھائے, پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں, بیٹا ہے, اور فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليخشع وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. الله اكبر. آنکھیں تر ہو کر بہ جاتی ہیں, آنسو بہ جاتے ہیں اور دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. اور اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی میں غم زدہ ضرور ہیں لیکن کہیں گے وہ جو ہمارے جس پر ہمارا رب راضی ہو جائے. زبان سے وہی بات نکل رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کو مکہ سے نکال دیا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے مڑ کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیار, تم میرے لیے بہت پیاری زمین ہو, میں تم بہت تم سے بہت پیار کرتا ہوں, اگر تیرے لوگ مجھے اس زمین سے نہ نکال تو میں کبھی نہ نکلتا. اس کے باوجود بھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ارحنا بها یا بلال جلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, تو آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں دل میں کشادگی محسوس ہوتی. اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت, جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی مومن کو اور وہ اب قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو پریشانی ہے جو غم ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے. روزے کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار جب روزہ افطار کرتے اسے دگنی خوشی ملتی ہے, ایک نہیں دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی یہ ہے کہ ابھی اسے کھانا ملے گا, وہ کھانا کھا رہا ہے, سر بھوکا تھا نا پیاسا تھا, اور دوسری خوشی اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی جزا جو ہے جو اس کا اجر ہے وہ قیامت کے دن سے ضرور ملے گا, تو دگنی خوشی ہے. تو خوش ہو روزہ رکھیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت روزہ رکھتے, گھر میں آتے پوچھتے اپنے اہلیہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین, کچھ کھانے کو ہے, کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا فرمایا اللہم انی صائم, اللہ تعالیٰ میرا روزہ ہے, تو روزہ رکھ لیا. تو مومن کسی حالت میں انہی زندگی دنیا کی تکلیفوں میں رہ کر بھی اسے دل کے اندر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے, اس کے سینے میں کشادگی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اور دوسری طرف کافر کو دیکھیں, کافر بھی اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہ بھی انہی مصیبتوں میں سے گزر کے جاتا ہے, لیکن ان کے متعلق دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے متعلق فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر مومن جان لیے اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کافروں کا مال اور اولاد جتنے بھی زیادہ ہیں تم ان کے مال اور اولاد پسند نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال کو اور اولاد ان کے لیے عذاب بنا کر ان کے لیے عذاب بنا دے اس دنیا میں, اور جب ان کی روح نکلے تو کفر کی حالت میں ہی نکلے. تو مال و دولت کافر کے لیے, یہ ٹیکنالوجی, یہ مال و دولت ہے, یہ بچے ہیں, یہ خوبصورتی ہے, یہ سارے کا سارا ان کے لیے عذاب ہے. جانتا کیسا عذاب ہے؟ کافر یہ گمان کرتا ہے اگر میں واقعی غلط ہوتا تو مجھے دنیا کیوں ملتی ہے, میرے پاس مال ہے دولت ہے سب کچھ تو ہے میرے پاس. وہ بیچارے دیکھیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اگر وہ صحیح ہوتے تو وہی کامیاب ہوتے نا, تو صحیح تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تمہارے لیے عذاب ہے. دیکھیں عذاب کیسا ہے, دیکھیں دل سے محبت آپ نے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے, اور عبادت میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں کہا تھا, ہم پیدا ہوئے ہیں ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, غلام ہے, غلام ہم غلامی میں پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ غلام اللہ تعالیٰ کے نہیں بنو گے تو پھر کسی اور کے ضرور بنو گے, اگر بندگی اللہ تعالیٰ کے نہیں کرو گے تو پھر کسی اور کے ضرور کرو گے. اگر یہ غلامی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بندگی اللہ تعالیٰ کی, تو یہ ایمان ہے, توحید ہے, اور اگر یہ کسی اور کے لیے ہے پھر بڑی مصیبت ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا دینار کا غلام اور درہم کا غلام اور کپڑے کا غلام, ارے دینار درہم کے بھی غلام ہوتے ہیں، کپڑوں کے بھی غلام ہوتے ہیں، ریال اور روپیہ کے غلام بھی ہوتے ہیں. ہم صرف بیوی کو غلام کو جاندر کہ فلاں بیوی کا غلام ہے، نہیں، بات اس سے بڑھ چکی ہے. بیوی کے غلام بھی ہیں، بچوں کے غلام بھی ہیں، نوکر کے غلام بھی ہیں، اور ریال کے غلام بھی ہیں، گاڑی کے غلام بھی ہیں، اب تو لوگ کھانے پینے کے غلام بھی بن گئے ہیں. پیٹ بھرا ہونا چاہیے بس، جہاں سے مال ہو کہیں سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ان کا کنٹرول جو ہے یہاں پہ نہیں ہوتا، نہ دل میں ہوتا، ان کا کنٹرول پیٹ میں ہوتا ہے. بس پیٹ بھرا ہونا چاہیے. گھر میں داخل ہوتے تھوڑی سی گرمی ہوئی تو پریشان ہو گئے، اسے کچھ برداشت نہیں ہوتا. جسم کے ایک ایک حصے کے غلام ہیں سوائے دل کے، کے پاس دل ہے ہی نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو کافر کی زندگی میں دیکھیں ذرا، جب غلامی کرنی، اللہ کا غلام تو نہیں ہے وہ، جب غلامی کسی اور کی کرنی ہے اور جس کی وہ غلامی کرتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائے، پھر ان کے لیے موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ پھر یا تو زندہ مردہ ہوتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں. ذرا غور کرو کہ زندگی پہ آج ٹیکنالوجی اتنے کیوں عروج پہ ہے؟ کیونکہ کافر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کی محبت ڈال دی. اب وہ ٹیکنالوجی کا غلام ہے، وہ اسے کو سدھارنے کے پیچھے 24 گھنٹے وقت صرف کر رہا ہے. اللہ کو شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس ٹیکنالوجی سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں اٹھا رہے، یہ سب کچھ آگے ہمارے پاس الحمدللہ. اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ مسلمان بھی آگے بڑھیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی حصہ لیں. اس میں کوئی، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ مسلمان پیچھے رہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے اس کو کبھی ہاتھ نہ جانے دیں. غلامی اللہ تعالیٰ کی ہے، عبودیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی سب سے پہلے. تو پھر کافر کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اسے غلام بنا دیتا ہے ہر اس چیز کی جس کی، جو اس کے لیے دنیا آسان کر دے. بعض لوگ جو ہیں، یعنی یہ تو معروف بات ہے کہ گرل فرینڈ ناراض ہو کے چلی گئی کسی اور سے، اسے خودکشی کر لی. ارے بھائی، بعض لوگ کتے کی مرنے کی وجہ سے خودکشی کر دیتے. اس کا پیارا کتا مر گیا، اس کی دنیا چلی گئی، اڑ جڑ گیا بیچارہ، وہ خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال اور دولت جو وہ کما رہے ہیں، جو بچے ہیں ان کے، ان کے لیے عذاب بن کر رہ جائیں گے. اور اس معاشرے کو دیکھیں، جب یہی والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے کیا سلوک کرتے ہیں، اور جب بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کیا سلوک کرتے ہیں. ایک ایسا امریکہ میں گئے، اس نے دیکھا پیئنگ گیسٹ کہیں پہ جا کے بنا، جو کہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بچے، ہم اپنے بچے بھیج دیتے ہیں کافر معاشرے میں، وہاں پہ پیئنگ گیسٹ بنا دیتے ہیں. کسی پیئنگ گیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی فیملی کے اندر رہ جائیں، ان کے پاس کھانا پینا رہن سہن وہی، آپ کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں پہ پیئنگ گیسٹ ہوتے ہیں. آپ گیسٹ بھی ہیں، پیئنگ بھی ہیں. عجیب سی بات ہے، دیکھیں مہمان بھی لیکن پیسہ دینے والے مہمان. یعنی آپ کو ایک گھرانہ پورا مل گیا ہوٹل کی شکل میں. بہرحال کہتے جب میں جا رہا تھا تو وہ لڑکی باہر آ رہی تھی، رو رہی تھی. مجھے ایک دن ہوا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا ابھی تو، یعنی مجھے پتا نہیں ان کی بیٹی ہے کہاں کہاں جا رہی ہے. اس نے کہا مجھے باپ نے گھر سے نکال دیا. ارے کیوں نکال دیا؟ کہتے میری عمر 16 سال ہو گئی، اب میرا باپ مجھے کہتا ہے اپنے پاؤں پر تم کھڑی ہو گئی ہو، گھر میں رہنا ہے تو پیسہ دینا پڑے گا. تو پیئنگ گیسٹ وہ اکیلا نہیں تھا جو باہر سے آئے، اس کے اپنے بچے بھی پیئنگ گیسٹ تھے. تجارت ہے، مال اور دولت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے، وہ مال کے بغیر رہ نہیں سکتا. اپنے بچوں سے بھی مال لیتا ہے، کرایہ لیتا ہے، کھانے پینے کے پیسے لیتا ہے. اب وہ کہتے میں کہاں جاؤں، جا رہی ہوں کہیں پہ کچھ کمانے. 16 سال 17 سال لڑکی کو کیا ملے گا کمانے کے لیے؟ کہاں پہ نوکری ملے گی؟ درندے موجود ہیں، بھیڑیا باہر موجود ہیں، لے جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں اور پیسہ دیتے رہتے ہیں اور زندگی گزار لیتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاؤں کانپنے لگے جب میں نے یہ حال دیکھا. یا پھر بچوں کے ساتھ یہ حال کرتے، میرے ساتھ کیا حال کریں گے یہ لوگ؟ بھاگا وہاں سے. سبحان اللہ. تو کافر کے لیے، بدکار کے لیے اس دنیا میں جو مال اور دولت ہے، جو عزت شان اور شوکت ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے. اور صرف کافر کے لیے نہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، وہ مسلمان بھی جو اپنے آپ کو کس چیز سے غلام بنا دیتا ہے نا. مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ سیاست کے غلام ہیں، سیاست دان ہیں، اس کو سیاست چاہیے بس، اس کا غلام ہے وہ، اس کے لیے ووٹ سب کچھ ہے، اس کے لیے کرسی سب کچھ ہے، جان دے دیتا ہے اپنی اس کے لیے. اگر وہ چلی گئے تو اس کے لیے دنیا کالی ہو جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اگر وہ مل جائے تو اس سے زیادہ بڑا خوش کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے اور مسلمانوں بھی ہیں، پیسے کے غلام نہیں ہیں مسلمانوں میں، کیا تجارت کے غلام ہیں، پیسوں کے غلام ہیں، دینار و درہم کے غلام ہیں، کپڑوں کے غلام ہیں. بعض لوگ فیشن کرنا جانتے ہیں، بس جو بھی نیا فیشن ہے وہ اپنا لیتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی فیشن ان سے چھوٹ جائے. فیشن جیسا بھی ہے وہ کرنا ضرور ہے، کبھی آدھی ٹانگ نکلی ہوئی ہے، کبھی آدھی کمر پیچھے سے نکلی ہوئی ہے، کبھی شکل و صورت سے وہ بندر لگ رہے ہیں، لیکن فیشن تو کرنا ہے نا. دیکھیں تعجب کی بات، ہمارے جوان جو ہیں اگر وہ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، ہم کہیں پنڈ کروا لو، اس طرح سر پہ پھیر دو، اس میں تین گنا ثواب اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین رحمتیں نازل ہوں گی. بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی وہاں پہ دیکھتے ہیں جنگ ہوتی ہے باپ بیٹے کے بیچ میں، آخر میں بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح فرعون واجب تو نہیں ہے نا، مستحب ہے. وقت بار مشکل سے وہ پورے سر کے بال کاٹتا ہے، ورنہ کہتا ادھر ادھر سے تھوڑے سے بال لینا، میرے فیشن میرے سر کے جو بال کے جو فیشن وہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہی بچے جو ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد ٹنٹ کرائی ہوتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ فیشن ہے. فیشن کے لیے سب کچھ جائز ہے، اللہ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائی جو بچہ آج اپنے سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، وہ اپنا سر نہیں کٹوا سکتا. اللہ کے لیے جو سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، وہ کبھی اپنا سر نہیں کٹوا سکتا اللہ کے لیے. تو آج یہ ہم نے تربیت کرنی پڑی، بگاڑا بھی ہم نے ہے نا بچوں کو. میرے بھائی میرے گھروں کو ہم خود بگاڑنے والے ہیں، اور ہم خود ہی بنائیں گے. ہمارے پڑوسی نے نہیں خراب کیا، نہ ہی بگاڑ، نہ ہی وہ بنا سکتے ہیں. گھر کو بھی خود خراب کرنے والے ہیں ہم، معاشرے کو بھی ہم نے خود خراب ہی کیا ہے، اور اس امت میں جو تبدیلی آئی ہے، جو آج امت زیر ہے، اس کو ہم نے خود کیا ہے. ایک فرد کی وجہ سے، ایک فرد سے گھرانہ بنتا ہے، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ایک فرد سے امت بنتی ہے. ہم نے خود بگاڑا، ہم خود ہی سدھار سکتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. تو یہ تھے وہ لوگ جو اس دنیا میں بھی رہتے ہیں لیکن سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں کرتے. اس دنیا سے دونوں فریقین چلے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا عمل، ان کے پاس ان کا عمل ہے، پھر ہوگا حساب ان اعمال کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اب حساب کا وقت آیا ہے، اور ترازو رکھا ہوا ہے، اور اتنا دقیق ترازو ہے کہ اس میں ذرے برابر وزن بھی ہو کر رہے گا. خیر عمل کیا ہے؟ خیر عمل جانتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصدق ولو بشق تمرہ. آپ کے پاس پورا کھجور نہیں ہے، آدھا کھجور کا ٹکڑا ہے وہ بھی دے دو اللہ کے راستے میں. آدھے کھجور کے ٹکڑے کی کیا قیمت ہے؟ ہم جب خریدتے ہیں نا، اور گھر میں لے کے آگ جب نکال، دو چار ویسے گر جاتے، کیا قیمت ہوتی ہے ان کی؟ کون سے سونے کے ٹکڑے گرے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں تو کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے نزدیک کھجور، آدھی کھجور کا ٹکڑا بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے. مثقال ذرہ، ایک کھجور کے ٹکڑے میں، آدھے کھجور کے ٹکڑے میں کتنی ذرات ہیں؟ اب اسے ایٹم سمجھے، آپ کی مرضی ہے، جیسے سائنس کہتی ہے. آپ اسے چوٹی سمجھیں، عربی میں ذرہ چوٹی کو بھی کہتے ہیں، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے دیکھنے میں، ورنہ بیکٹیریا وائرس بہت سارے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ذرہ چوٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، سائنس کی سب سے چھوٹی جو اکتشاف کیا ہے سائنس نے، جو دیکھا ہے وہ ذرہ ہے. تو ایک آدھے کھجور جو ہے ٹکڑے کو رکھیں، اور اس کے دیکھیں کتنی چوٹیاں اس کے وزن کے برابر ہوتی ہیں. میرے بھائی ایک ذرے کا حساب ہوگا، کم سے کم کتنی ہوگی، کتنی چوٹیاں ہوگی، حساب والے کہاں پہ؟ ایک چوٹی کا وزن کتنا ہوگا، اور آدھے کھجور کے ٹکڑے کا وزن کتنا ہوگا؟ حساب لگا لیں، 100 کے قریب ہو جائے گی، پتہ نہیں، یا میں زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید 100 لے کے آدھے کھجور کے ٹکڑے میں، اچھا کھجور کا ٹکڑا نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسم کے فی وجہ اخیک صدقہ. مسلمان بھائی کی چہرے کی طرف دیکھے بات کے تو مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. مسکرانا بھی عطا کیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ذرے برابر عمل کا بھی وہاں پر حساب ہوگا, یا خیر کا بدلہ خیر اور یا شر کا بدلہ شر. آپ کی مرضی, آپ آج ہماری مرضی ہے, ہم جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. خیر کا راستہ ہے, خیر کے اعمال ہیں, تو اللہ کی قسم بدلہ بھی خیر ملے گا. اور اگر شر کا راستہ ہے اور توبہ نہیں کرتے تو پھر خیر کی توقع آپ نہ کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ساری عبادات, نماز, روزہ, زکات, حج, قربانی اور دیگر عبادات قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.